الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. فیوز یزدانی جو ترجمہ الفتح ربانی کا حضرت شیخ عبدالقادر یزدانی رحمت اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے، اس میں پانچویں مجلس میں سے پڑھا جا رہا ہے، جو منگل کی شام 12 شوال 545 ہجری میں آپ کے مدرسہ معمورہ میں ہوئی تھی، کچھ پڑھا گیا اور بقیہ میں سے کچھ پڑھا جائے گا. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اس کے اندر جو نورانی تاثیر ہے، جو روحانی تاثیر ہے، جو ایمانی تاثیر ہے، جو ایقانی تاثیر ہے، جو احسانی تاثیر ہے، اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جس کے لیے ہم یہ مل کر بیٹھتے ہیں. ہمارے دل بھی اللہ پاک کی معرفت سے، اللہ پاک کی محبت سے معمور ہو جائیں، اور ہمیں اللہ پاک کی ہر اطاعت و شوق اور رغبت سے ابھارنے والے ہوں، اللہ پاک کی ہر نافرمانی سے روکنے والے ہوں. یعنی شریعت مطہرہ جو اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ ہمیں ایسی محبوب ہو جائے، ایسی مرغوب ہو جائے کہ جی چاہنے لگے. یہ جو آج ہمارے دلوں کے اندر سستی آئی ہوئی ہے، یہ سستی ہے، جی نہیں چاہتا، رغبت نہیں ہے، بے ہمتی ہے، ان فضاؤں کی وجہ سے یہ سستی چستی میں بدل جائے. جب دل بن جاتا ہے، سنور جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، شفاف ہو جاتا ہے، اللہ پاک کی محبت سے معمور ہو جاتا ہے، پھر سستی نہیں، پھر چستی ہے، پھر شکوک و شبہات بھی نہیں ہے جو آج کی فضاؤں میں ہمارے دلوں میں آئے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے تو انشاءاللہ ان بزرگوں کی جو ارشادات ہیں ان کے اندر روحانی تاثیر ہے. وہ باتیں آج سے 1000 سال پہلے کی ہیں، لیکن جس طریقے سے ان کی تاثیر سے اس وقت لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آیا، ان کے دلوں میں نورانیت آئی، روحانیت آئی، وہ تاثیر آج بھی ان کے اندر باقی ہے. لیکن اگر ہم دل سے متوجہ ہو کر اور اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے اور ہماری غرض یہی ہوگی، تو اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسا بنائیں گے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. تو جہاں ہم نے پچھلی اتوار کو تو چونکہ آنکھوں کی وجہ سے پڑھ نہیں پایا تھا، اس سے پچھلی اتوار کو جہاں چھوڑا تھا، اس میں فرماتے ہیں، ایک جملہ کے طور پڑھ لیتا ہوں، اپنی خوشی کو کم کر اور حزن کو بڑھا، کہ تو دار الحزن اور دنیا کے خیر خانے میں ہے. اس اتوار کو اس پر تفصیل سے بات ہو گئی تھی. ڈر نہ جائے کہ یہ کیوں ڈرا رہے ہیں. جی ہاں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ، جن کا نام آج محبت سے لیا جاتا ہے، آج بھی غوث العظم، پیران پیر، بڑے بڑے القاب ان کے لیے لیے جاتے ہیں، ان کے ارشاد ہیں. یعنی ان کی اپنی زندگی کے تجربات کا نچوڑ ہے یہ ارشادات، ان کے مشاہدات کا نچوڑ ہے یہ ارشادات. اب ان سے محبت کا دعویٰ تو کریں لیکن ان کی تعلیمات کو نہ جانے تو عجیب سی بات ہے. یعنی ایک تو زندگی کے ظاہری مشاہدات تجربات، اور پھر اللہ نے جو ان کو بیدار دل عطا فرمایا تھا، جو منور دل عطا فرمایا تھا، جو ان کے دل کے اندر جو ایمان کی، یقین کی، احسان کی اعلیٰ کیفیت تھی، اس بنا پر جو آپ دیکھ رہے تھے وہ عام لوگ بھی دیکھ پا رہے تھے، اس بنا پر فرما رہے ہیں. بڑی تفصیل سے بات ہو چکی. یہ خطاب ان کا جو کہ اپنے مرید کے ساتھ چلا رہا ہے، اس میں بات چلتے چلتے یہاں آ گئی، اپنی خوشی کو کم کر اور فضل کو بڑھا. کیوں کہ تو دار فضل میں ہے، یہ دنیا ہے ہی غم کا گھر اور قید خانے میں ہے، یہ ہے ہی قید خانہ. یہاں تو حزن لگے ہوئے ہیں، یہاں تو غم لگے ہوئے ہیں، ایک نہ ایک واقعہ بڑھ کے غم لانے والا. تھوڑی سی خوشی آتی ہے اور غم اس کے پیچھے چلا آتا ہے. یہ بات بڑی تفصیل سے ہوئی تھی. صحت آتی ہے، بیماری کا غم لگا ہوا بیماری آ جاتی ہے. یعنی ابھی ہم کچھ ہو نہیں پاتے کتنے دیکھ لیں. کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ملے گا جس کو کبھی کو غم نہ لگے. کیوں جی؟ دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، مادی اعتبار سے دنیا کی ہر نوع کی نعمتیں بھی مل جائیں اور غم نہ آئے، ہو بھی سکتا. کچھ شخص ایسا تاریخ مجھ میں سے بھی مان آئی، اگر نہ آتے یہ غم تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الکائنات ہیں، جو وجہ کائنات ہیں، جو بزرگ ترین ہستی ہیں، آپ کو نہ آتے اور آپ کو بھی آئے. ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی موجود ہے، آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھوں میں ہے، رخصت ہو گیا، آئے کہ نہیں؟ بیماریاں آپ پر آئیں، صدمے آپ پر آئے، خوف کی کڑیاں چوب گئیں، دندان آپ کے شہید ہو گئے. تو یہ دار الحزن فرمایا دنیا تو ہے ہی دار الحزن، یہ ہے ہی غم کا گھر. یہاں پورا اطمینان جس کو کہے کہ مسلسل جس میں کبھی کمی نہ ہو، کوئی نہیں سکتا بنایا ہی نہیں. آدمی انتظامات کر لیتا ہے کہ اب مجھے کوئی غم نہیں آئے گا، میں نے اتنی محنت کر لی ہے، میں نے ایسا بنا لیا ہے، گھر بنا لیا، میں نے ایسا کر لیا ہے، اس کے بعد کوئی آئے گا ہی نہیں. ہم دن رات دیکھتے ہیں. ابھی چند دن پہلے کیا ہوا، پورے ملک غم کی لہر دوڑی کی دوڑی کلیجے. یعنی اس تذکرہ کرتے ہوئے بھی عجیب اندر کیفیت ہوتا ہے. اللہ کی پناہ، سب ڈوبے غم کے اندر، سب تقدیر کے اندر، سب کرم کے اندر، وہ ابھی تک اس کا چل رہا ہے. دیدار تذکرے آ رہے کہ دار الحزن ہے، اسی لیے فرمایا. ہاں اب یہ بات ہو جائے خوشی کم کر، یہ ضرور غور کرنے کی ہے. اپنی خوشی کو کم کر، حضور کو بڑھا، یہ غور کرنے کی چیز ہے. اب بازار یہ الفاظ ہے، یہ ہمیں ذرا رج دیں گے کہ جی کیوں کہہ رہے ہیں، ہم تو خوش رہنا چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں غم آئے نہیں. اور حضور فرما رہے ہیں کہ خوشی کو کم کر، وہ حضور کو بڑھا. اصل میں خوشی ہے کیا چیز، اللہ یہ سمجھتا ہے. یعنی یہاں حضرت کی مراد یہ ہے کہ اللہ پاک کے احکامات کو چھوڑ کر اور ان کو توڑ کر اور شریعت کے خلاف چل کر، یہ جو اپنا نفس مزے چاہتا ہے، خوشی چاہتا ہے، اس کو کم کر رہے ہیں. اب آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے خوشی مل جائے، لوگ کما رہے ہیں، غلط طریقوں سے لوگ کھا رہے ہیں، یعنی خوشی وہ ہوگی جو شریعت مطہرہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کے اندر رہتے ہوئے. آج بھی ہر آدمی ہم میں سے اچھی طرح جانتا ہے اگر جائز اور حلال طریقے سے کمائے تو اتنا قلیل ہوگا کہ اس میں کچھ زیادہ ہوگی کم ہوگی. مارکیٹ بات ہے، روحانی خوشی تو اس کی بات نہیں بہت، اس کا تو اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. یعنی مادی چیزیں، مادی نعمتیں جو ہے وہ کم ہیں، اور نفس کی مرضی کے مطابق پھلی ہوئی ہے، جو چاہ کر رہا. یہ تو ظاہر کی بات کر رہے ہیں. آپ یورپ کو پوچھ کے دیکھو، امریکہ کو پوچھ کے دیکھو کہ مادی لذتوں کے حصول کے لیے، نفس کے مزوں کو پورا کرنے کے لیے ان کے ہاں ہر چیز میسر اور کوئی رکاوٹ نہیں، نہ قانونی نہ اخلاقی، جو چاہے جیسے چاہے اپنی خوشی پوری کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھ لو خوشی نہیں ہے ان کے پاس بھی. ہمیں نظر آ رہا ہے وہ بڑے مزے کر رہے ہیں، انہیں بھی دیکھ لو خوشی، وہ تو دار الحزن کی بات آ گئی. تو یہاں خوشی کم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر نفس ہمارا تقاضا کر رہا ہے کہ لوگ خوش ہو رہے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر، غلط طریقے سے کما کر، یا غلط رائے طریقے ہیں، تو ان سے میں بھی نفرت نہیں، اس پر قناع کر جو شریعت مطالعہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو پورا کرتے جو مل گیا اسی پر قناع کر. اور دوسرا بڑا حضور کیا گھر والوں کے چکر لگنے کہ مجھ سے غریب کی حکومت کا کیا بڑا جاتا ہے. یا کسی کو دیکھ رہا ہے کہ شریعت کے خلاف چل رہا ہے تو حضور کو کے بیچارے پر یہ سمجھ رہا ہے بیچارا ٹھیک غلط یہ ذہن کھا رہا ہے، اس کا نقصان کتنا ہو. تو درد اندر یہ حضرت کا گڑ بھی ہے، یعنی وہ زمانہ آج کے زمانے سے وہ اچھا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 500 سال بعد کا ہے. آپ کے حکومت کے لوگوں کے حالات دین کے اعتبار سے، دین سے دوری کے اعتبار سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس پر امتیوں کو دیکھنا چاہ رہے ہیں اس کے اعتبار سے جو فرق آ گیا، جو گراوٹ آ گئی، اس پر رپورٹ تو کیا آپ غلط یہ انصاف بتا رہے، اس لیے تو سمجھا رہے ہیں، یہ پیچھے تفصیل ساری گزر چکی. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اپنی خوشی کو کم کر اور حضور بڑھا، کیونکہ تو دار الحزن بھی ہے. ایک بات تو یہ کہ دنیا ہے ہی دار الحزن، اس میں غم اور رہیں گے. اس لیے فرمایا گیا کہ مسلمان کو اللہ سے ملاقات سے پہلے مستغرق رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، بے چینی رہتا ہے. اس کا جو حقیقی اطمینان ہے جب ایمان کے ساتھ چلا جائے گا اور اللہ سے ملاقات ہو جائے گی، پھر اطمینان ملے گا. اس سے پہلے یہ ہے چونکہ تو دار الحزن میں ہے اور دنیا کے قید خانے میں ہے، ہم قیدی ہیں. یہاں بھی بات سمجھنے کی ہے کہ ہم قید خانے میں، یعنی ہمیں شریعت مطہرہ کی پابندیوں نے قید کیا ہوا آزاد نہیں ہے. جیسے قیدی قید خانے میں اپنی مرضی کا کھا نہیں سکتا، مرضی کا پی نہیں سکتا، مرضی کا پہن نہیں سکتا، اپنی مرضی سے کچھ کام کر نہیں سکتا، پابندی ہے، تو مسلمان پر تو پابندی ہے، آزاد نہیں ہے کہ لوگ ہمارے ہمارے ایسے نہ ہم نے دیکھنا کہ ہمیں شریعت کیا کہہ رہی ہے. نفس کہہ رہا ہے کہ لوگ کھا رہے ہیں تم بھی کھا، ہم تو کہیں شریعت کیا دے، لوگ ہم تو حلال پر چلیں گے حرام سے بچیں گے، ہم تو جائز جو کریں گے ناجائز سے بچیں گے، تو یہ اس پر قید لگا دی۔ تو دنیا کیا ہے، ہمارے لیے کیا ہے، قید کرنا ہے، آزادی پھر ملے گی۔ اور یہ بات اللہ کرے کہ ہمارے دل میں اتر جائے کہ یہ قید ہمارے لیے ہمیشہ کی آزادی کا ذریعہ بن جائے گی، اور جو یہاں آزاد ہے وہ ہمیشہ کے لیے قید میں چلے جائے گی۔ اب فیصلہ کر جن کو ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ ایش کر رہے ہیں کہ آزاد ہیں، ان کے یہاں تو جو ہر چیز کی آزادی ہے، جن کو ہم سمجھ رہے ہیں ان کا انجام سوچیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا سعودیہ کے قیام کے دوران میں، کیونکہ سعودی عرب کو میں کام کیا تھا، تو سعودی عرب کو ایک اپنا نظام تھا، بہت بڑی کمپنی، ان کی اپنی بسیں تھیں، اپنے ہوائی جہاز تھے، اپنے بحری جہاز تھے، ایک پورا نظام تھا، اور انٹر سٹی کمیونیکیشن کے لیے، ٹرانسپورٹیشن کے لیے ہر جگہ کچھ ہوتا ہے، چھوٹی ہونے والوں کی بسوں کی اور، بڑوں کے لیے اور، تو امیرکن کے لیے اور، حالانکہ چھوٹی بسیں بھی جو ہے اس زمانے کے اعتبار سے مرسڈیز تھا، اب بھائی ہونا اس زمانے کی، میں 77 سے 88 تک رہوں گا، وہ مرسڈیز ٹھیک ٹھاک، جو عام جو ہے نا چھوٹے درجے والوں کے لیے بھی مرسڈیز بسیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، یہ ہے کہ امیرکن کے لیے تھوڑی سی ذرا اور، اس پہ تھوڑے کارپٹ بچھے ہوئے تھے، ان کی کرسی جو سیٹیں ہوتی ہیں ذرا زیادہ آرام دہ سی ہوتی تھی، یہ ہمارے یہاں کے اعتبار سے بہت بہترین۔ لیکن ایک ہمارے اندر ایک اعتراض اور ایک آ جاتا ہے نا، تو دیکھو جی ان کی بس دیکھو، حالانکہ یہاں کے اعتبار سے شہانہ، لیکن موازنہ کس سے کر رہے ہیں، ایک شخص سے ماشاء اللہ ان کی داڑھی پوری تھی، یعنی بازار تھی، وہ بہت چیز کرتے تھے، دیکھو جی ان کی بس کو دیکھو، ان کو دیکھو، میں نے ان کا جا بھی دیکھو، یہ یعنی بجائے اس لیے کہنا کہ دنیا کے اعتبار سے اس کو دیکھیے تو شکل کے اعتبار اپنے دل کی بسوں میں جس کا سفر کرتے آ رہے ہیں اس کو شہانا، تو شکر نکلے ہمارے رخ کیسے جو ہے نا جو حالت کر رہی ہے، اتنی آرام سے بات بولی ہوئی ہے، شکر چیز کر رہے ہیں آپ کتنے کر رہے ہیں، کتنے سب کر رہے ہیں، پھر کر جا بھی دو کہ ایمان کے بغیر چل رہے ہیں ان کے ساتھ کیا بھی دوں، اس کو بھی سوچ، تو اس طریقے سے جو ہے نا ہم تو یہاں کی آزادی کا انجام سوچیں اور یہاں کی نیت کی آزادی سوچیں کہ ایسی بہترین زندگی مسلمان کو ملے گی، اس لیے یہاں خیر خرابے میں رہے یا حسن میں رہے، یا غریب رہے گا خوش رہے گا، یا خوش رہے گا وہاں کا دم بہت زیادہ ہے، اللہ کی سمجھ عطا فرما دے۔ اچھا اب یہ بات تو آپ نے اپنے مریض کو سمجھانے کے لیے کیا آگے دلیل دے دی، جن کی فرماتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ ہمیشہ فکر میں رہتے، خوش کم ہوتے، غمگین زیادہ رہتے تھے، بہت کم ہنستے تھے اور صرف تبسم فرماتے تھے، وہ بھی دوسروں کا دل خوش کرنے کو۔ ایک جملہ تو فرمایا آپ نے سمجھانے کے لیے، جس کی تھوڑی سی میں پہلے بتایا تھا، اب اس کے لیے دلیل کیا دے رہے ہیں، جو ہمارے آپ کے سب کے رہنما جو وجہ کائنات ہیں، جو بزرگ ترین ہستی بادل ہوتا بزرگ کوئی اب کے ساتھ کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی کہ ہمیشہ فکر میں رہتے اور غمگین زیادہ رہتے تھے، بہت کم ہنستے، صرف تبسم فرماتے، اور وہ بھی دوسروں کا دل خوش کرنے۔ کیا خیال ہے؟ جن کی برکت سے پوری کائنات چل رہی، کیونکہ اللہ نے فرما دیا حدیث قدسی جس کا حکم ہے کہ اگر آپ کو پیدا فرمانا نہ ہو تو اپنے زمین و آسمان کو پیدا نہ فرماتا. کیوں جی؟ ہم سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تفیلی ہیں. آپ کی تفیلی ہیں، آپ نہ ہوتے تو ہم میں تو کون ہوتا؟ کائنات میں کچھ نہ ہوتا. تو اس کائنات کے اندر جتنے خزانے ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری کن کی تفیل ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو کوئی کمی ہو سکتی؟ ہم جو آپ کے فقر کے قصے سنتے ہیں، فاقے کے قصے سنتے ہیں، تو کیا آپ کی کوئی مجبوری تھی؟ کوئی مجبوری ہو سکتی تھی آپ؟ ہرگز ہرگز. آپ کا فاقہ اختیاری تھا، آپ کا فقر اختیاری تھا، آپ کا اخلاق اختیاری تھا. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی، مفہوم ہے، ہم ایک چاند دیکھتے پھر ہم ایک چاند دیکھتے پھر ہم ایک چاند دیکھتے، خاندان نبوت میں چولہا نہ جلتا. اب بتاؤ ہمارے دن میں فائدہ چولہے چلا چلتا رہتا ہے؟ یعنی دو دو مہینے، یہ بولا ایک چاند پھر ایک چاند، دو یا تین مہینے جو بھی سمجھ لیں، اسے چولہا نہ جلتا اور گزارا کس پر ہوتا؟ اسودین، پانی پر، کچھ پر. کیا مجبوری تھی آپ؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں تھی، ہو سکتی نہیں تھی. جبکہ اللہ پاک کی طرف سے آپ کو پیشکش بھی فرمائی گئی کہ چاہو تو بہت پہاڑ سونے کا کر لیا جائے. بہت پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ میلوں میں پھیلنا بڑا سونے کا لگ گیا، اور سونا بھی ایسا نرم آسانی کے کام، یعنی کہ اس کے لیے مائننگ کے لیے آپ کو مشینیں بنانی پڑیں، تو نرم جتنا چاہو. اور موبائل، موبائل سن رہا ہے کہ چلنے والا، ساتھ چلے جہاں جاؤ ساتھ چلے، تاکہ ضرورت پڑے تو آپ کو، یعنی کہ بہت کی طرف جانا پڑے، بہت آپ کے پاس تو نکال. آپ نے قبول نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ اس کا مفہوم ہے، میں تو چاہتا ہوں ایک دن پیٹ بھر کر ملے تو اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن فاقہ آئے اور صبر کروں. یعنی آپ نے خود اختیار کی زندگی، ایسی زندگی اختیار کی کہ آج غریب سے غریب آدمی بھی نہیں تصور کر سکتا، آج کا غریب ترین آدمی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں کیسے شریعت پر چلوں، میرے پاس تو ہے کچھ نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی گزار کے دکھا دیا. سید عائشہ فرماتی ہیں کہ رات کو جب تہجد پڑھتے تو میں آپ کے سامنے بیٹھی رہتی، مثل جنازے کے یا جنازہ پر جنازہ پڑا ہوا، یعنی گھر اتنا بڑا تھا، حجرہ مبارک اتنا بڑا تھا، اتنا کہ جب آپ نے سجدہ کرنا ہوتا تو میرے پاؤں کو کیا کرتے ہیں؟ ٹھوکر، اتنا پاؤں اسکیڑ لے کے سجدہ کر لیتے، تو پھر میں پنکھا لا لیتی. تو کتنا چھوٹا کمرہ ہوگا؟ جن لوگوں کو اللہ نے موقع دیا مسجد نبوی کا، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. وہاں ترکوں نے عجیب کام کیا اپنے زمانے میں، یعنی ایسی تعمیر کی ہے کہ صاف اس زمانے کی زندگی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے، یعنی ممبر سے لے کر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات تھے جہاں آپ اس وقت قبر مبارک ہے، وہ آپ سیدہ عائشہ صدیقہ تک کا حجرہ ہی تو ہے. یہ دس حجرے، دس حجرے جہاں کھڑے ہو کر سلام پڑھتے واجہ شریف پر، وہ بھی شامل ہے. اور پیچھے تک آپ دیکھیں تو دس حجرے تھے، آپ جگہ کا اندازہ لگا لیں، دس حجرے. اور چھت اتنی تھی کہ وہاں جو ستون لگے ہوئے ہیں آج بھی، ان ستونوں پر ایک جھالر بنی ہوئی ہے، باقاعدہ نشانی ہے کہ وہ جھالر تک چھت تھی. آپ کھڑے ہو کر ہاتھ سیدھا کریں تو نہیں جا سکتے کھڑا اس سے نیچے، یعنی کھڑے ہو سر سے تھوڑی سی اونچی، یعنی صاحب کو پتہ چلتا ہے کہ مسقف حصہ ہے اور مسجد کا مسقف حصہ ہے. تو کوئی مجبوری نہیں تھی، خود اختیار کی، اس لیے کہ مختصر سے تو قیام. اگر آپ چاہتے اس وقت مسجد نبوی کو بہترین بنا سکتے، کیا مشکل تھی کوئی؟ لیکن کیا کیا ہے، مٹی کا گارا اور کھجور کی چھال، اور وہ اس کھجور کے سزو جب بارش ہوتی تو پانی ٹپکتا، آپ سجدہ فرماتے تو آپ کے ماتھے پر کیچڑ کا اثر محسوس ہوتا. اور حالت یہ کہ وجہ کائنات اور آزادی ہے میری، کیوں امت کی تعلیم دی کہ یہ دنیا مسکی رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں بقدر دور پر کفایت کرو. اس لیے یہاں ہمارے ایک بات تو یہ آ گئی کہ آپ نے دوسرا مانتے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہمیشہ فکر میں رہتے. آپ کو فکر یہ کھایا جا رہا تھا کہ یہ لوگ آزادی کے اندر جو زندگی گزار رہے ہیں، شریعت کو نہیں مان رہے، اللہ کو نہیں مان رہے، اللہ کی بغاوت میں جا رہے ہیں، ان کا انجام کیا بنے گا؟ یہ جہنم کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے پر تلے ہوئے ہیں، شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، مان ہی نہیں رہے، آئی نہیں رہے. اللہ کی اعلان، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے بنتے ہیں، اب ہمیں تو پتہ ہی تو دادا ہی نہیں ہمیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو کچھ ابھی یہ دو دن جب پہلے وہاں پر ہوگا، ان پر اتنا ظلم، تو وہ اپنے آپ ظلم کر رہے ہیں کہ شریعت کو نہیں اپنا کر اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں. تو آپ غمگین کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اندر سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہڈیوں ابل رہی ہوں غم سے، گڑن سے. دن رات محنت فرما رہے ہیں، اللہ کا یہ رو رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ آپ کی حالت یہ کہ ہمیشہ فکر میں رہتے تھے، خوش کم ہوتے اور غمگین زیادہ رہتے تھے. غم یہ کھایا جا رہا تھا کہ میں اتنی کوشش کر رہا ہوں، اتنا سمجھا رہا ہوں، لیکن آ نہیں رہے، انجام کیا ہوگا؟ اگر تبسم فرماتے بھی تھے دوسروں کا دل خوش کرنے کے لیے، اس لیے مسکراہٹ تھی بس اتنی کہ دندان مبارک نظر آ جاتے تھے، کھلکھلا کے کبھی کہہ کر مار کر کبھی نہیں ہنسے. کیوں کہ آپ کے قلب میں احسان و اشکار لگے، دل غمگین ہو تو خوشی رہے گی، احسان بھرے ہوئے تھے، اشکار بھرے ہوئے تھے. آگے فرماتے ہیں اگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اور دنیا کی معاملات جن کی تکمیل کے لیے آپ معمول سے نہ ہوتے، آپ گھر سے باہر نہ صحابہ کی طبیعت کرنی تھی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی، اور دین کی تکمیل کے لیے یہ ہے آپ کو حکم تھا، اس لیے میں جیسے، ورنہ اتنا زیادہ غمگین تھے کہ نکلتے نہ گھر ہی رہتے. نبی جی کے بعد بیٹھتے، اس لیے کروا رہے آگے. پھر دوبارہ شہزادہ کا خطاب، صاحبزادہ کا لفظ آپ کے مرید کے لیے بڑا ناڑ بھرا خطاب ہے. تو صاحبزادہ، جب حق تعالیٰ کے ساتھ تیری خدمت صحیح ہو جائے گی تو تیرا باطن مدہوش اور قلب صاف ہو جائے گا. یا غلام، جس خطاب جو ہے اصل تو عربی میں ہے نا واس، تو غلام جس کا ترجمہ حضرت مولانا آصف میر شریف رحمۃ اللہ فرمایا ہے، یا غلام کہ صاحبزادہ، یا میرے بیٹے، یا صاحبزادہ، یعنی میرے مریض، جب ہم تار آئیں گے تو تیری خلوت صحیح ہو جائے گی. حضرت کا ہر کلام جو ہے نا مختصر ہے لیکن بہت گہرائی کے اندر سوچنے کی، اللہ کرے کہ ہمیں اللہ وہ دل دے جو غور کرے، فکر کرے. حق تعالیٰ کہتا تیری خلوت صحیح ہو جائے گی، اس لیے فرمایا گیا کہ تقویٰ تو تنہائی کا تقویٰ ہوتا ہے، تقویٰ تنہائی کا. لوگوں کے سامنے بزرگی بنانا، بزرگوں کی شکل بنانا آسان ہے، لوگوں کے سامنے جو ہے نا اصل خلوت ہے. اکیلا ہے، ہم سب اپنے اندر جان کو فیصلہ کر لیں. اس لیے فرمایا گیا نا تقویٰ سے پہلے تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ ہاں ہونا. یہاں تین دفعہ اشارہ فرمایا تھا اپنے سینے پر کہ تقویٰ یہ خلوت ہے، یہ بھی خلوت ہے. یہ خلوت تو یہ ہے نا کہ لوگوں سے ہٹ کر خالی بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے. جی سمجھ رہا، کوئی دیکھ نہیں رہا. پر یہ بھی خلوت ہے، اندر آپ کے اندر جھانک رہے ہیں، کسی کو پتہ ہے؟ اللہ کو پتہ ہے، وہ ہمارے سینے کے اندر جھانک رہا ہے. تو حق تعالیٰ کے ساتھ خلوت کا صحیح ہونا یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر کیا ہو جائے، صفائی. کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے یہ دنیا کی علائشوں سے صاف ہو جائے، یہ گناہوں کی علائشوں سے صاف ہو جائے، یہ خلاف شریعت خیالات کی علائشوں سے صاف ہو جائے، اور تنہائی کے اندر بھی ہے اللہ کا دھیان رہے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، تنہائی میں حرام کاموں سے بچے. تنہائی کے اندر بھی اللہ کا دھیان ایسا رہے مرتے پھر کیا نہیں کہ تیرا باطن مدہوش ہو جائے گا. دل کے اندر باطن ہے نا، باطن بطن کو کہتے ہیں نا، اندر کی چیز ہے نا. یعنی دل جب صاف ہوگا، شفاف ہوگا، نفس کی علائشوں سے پاک ہوگا، طبیعت کی علائشوں سے پاک ہوگا، زمانے کی گندی فضاؤں کے اثرات سے دل پاک ہوگا، گناہوں کی علائشوں سے پاک ہوگا، اور اللہ کی محبت سے لبریز ہوگا، اور اللہ کے ساتھ دل کے ساتھ اللہ کے ساتھ اس کا کنیکشن ایسا جڑے گا، اس سے باتیں کرے گا، تو اس دل کے اندر ایسی استعداد آ جائے گی کہ یہ ہر چیز کے اندر ہر وقت ہر آن ہر گھڑی اس کی قدرت کو مشاہدہ کرے گا، اس کے افعال کو مشاہدہ کرے گا، اس کے اثرات کو مشاہدہ کرے گا، اس کی عظمت کو کبریائی کو قدر مشاہدہ کرے گا، اس کی صفات کمال کا دل مشاہدہ کرے گا، مدوش کیوں نہیں ہوگا؟ اس کا باطن مدوش ہوتا ہے. ایسا اس کو بنا ہے ہم لاش کیا، یہ ذوق کی بات ہے، یہ ذوق کی بیداری کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ہمارے اندر تو پتہ نہیں کیا کچھ بھرا ہوا ہے. بلی انسان اعلیٰ نفس ہی بصیرہ، ہر نفس اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے، ہر انسان واقف ہے. اب ان بزرگوں کی محبت کا دعویٰ کر لیں، ان کی محبت کے اندر بہت کچھ کہہ لیں، لیکن اپنے دل کی صفائی نہ کریں تو ہم چل سکیں گے؟ ہمیں پتہ چلے گا کچھ اس کا؟ یہ باتیں ہمیں اوپری اوپری سی لگ رہی، کیونکہ ہمیں تو آشنا ہی نہیں ہے، ہمارے اندر تو بھی بیدار تک کبھی ہوئی، جو ہوتی ہے بیدار کب تو شفافت آتی ہے. تو یہ اشارہ کر رہے ہیں، اور یہ تصور سارا کا سارا دل کی صفائی ہی کے لیے، یہ تصویر نہیں ہے. صوفی کے زمانے سے دل میں صفائی نہیں آئے گی، دل کی صفائی سے صوفی بنے گا. صوفیوں کا لباس پہننے سے صوفی نہیں بنے گا، دل کی صفائی سے صوفی بنے گا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بس صوفیوں کی حیات بنا لی یا صوفیوں کی درجہ کر لیے، یہ ایک اندر کی چیز ہے، وہ باطن کی صفائی کی چیز ہے. جب باطن کے اندر شفافت آئے گی، دل کے اندر شفافت آئے گی، تو اللہ سے خلوت اس کی صحیح ہوگی. یہ بات صاحب دادا، جب حق تعالیٰ کا تیری خلوت صحیح ہو جائے گی، پھر دل کے اندر بیداری آئے گی، پھر دل کی آنکھیں کھلے گی، دل مشاہدہ کرے گا. جب وہ دل مشاہدہ کرے گا، اس کے سامنے جب آئے گی بات جو ہے، پھر وہ دو چوکا کر لوں. اس کا باطن مدوش ہوگا اور قلب صاف ہو جائے گا بالکل. اور اب ہم آتے تیری نگاہ نگاہ عبرت بن جائے گی. اب نگاہ نگاہ ہے جو کچھ نظر آ رہا ہے، اس سے کیا پکڑے گا؟ عبرت پکڑے گا. یہ دل کی آنکھیں کھل جائیں گی، دل کے اندر اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرما دے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اللہ اس دل کو سمجھانے کے لیے عجاب آیا تھا کہ بہت کئی صفحات کو لکھتا ہے. ہم تو دل قلب قلب کہتے ہیں، دل دل کہتے ہیں، دل کے حقائق کیا ہیں، دل کے عجائبات کیا ہیں، جن اللہ والوں نے دیکھا ہے نا مشاہدہ، وہ پھر لکھتے ہیں اپنے. سلطان بہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دل دریا سمندر ڈونگا سن لیتے ہیں، ہم بھی پڑھ لیتے ہیں چوپالوں میں، گا گا کے پڑھ لیتے ہیں. دل دریا سمندروں ڈونگا کون دلا گیا جانے ہو، جنہوں نے دیکھا وہ کہہ رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں یہ دل ہے، کیوں یہ ہمارا دل ہے؟ وہ کہتے دریا سمندروں ڈونگا، یہ سمندر ڈونگا، ہم نے کوئی دل سمجھ رکھا. یہ جو گوشت کا دل ہے وہ درجہ اتنا ہی ہے نا، اس کا وہ ٹھیک برابر ہی ہے نا. یہ دل نہیں ہے، اصل دل کیا ہے؟ اس کی وسعتوں کی انتہا نہیں ہے. وہ قوت ارادی اس کے اندر ہے، اسی کے اندر ہے، اس دل کے اندر ہے. اس کی بیداری کے بعد پھر جو اس کی وسعت ہیں وہ سمندر اور ڈونگوں اس کی ہستی نہیں ہوئی. اسی کی طرف اشارہ ہے، اسی کی ساری محنت ہے. لتاب الابصار لیکن تاب القلوب، اللہ تعالیٰ کے سرور جو فرماتے ہیں یہ آنکھیں اندھی ہو کے دل اندھے ہو کے سینوں کے اندر ہے. ایک اندھا پن یہ ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سمجھانے کے لیے دل کو، کہ یہ قوت ہے انسان کے اندر مخفی، یہ قلب جو ہے یہ ایک مخفی قوت ہے. جیسے سمجھا کہ ہاتھ میں قوت رکھی اللہ گرفت کی، گرفت صحیح ہے تو صحت مند آتا ہے نا جی، گرفت صحیح نہیں کیا ہے، بیمار ہاتھ ہے نا، مفلوج ہے تو بیمار ہاتھ ہے نا، علاج کرنا پڑے گا نا، کان میں سماج کی قوت رکھ دی، سنائی دے رہا ہے کان ہے، نہیں سنائی دے رہا یا کم سنائی دے رہا تو علاج کرنا پڑتا ہے نا، یہی ہو رہا نا. چلو آج کل کے اعتبار سے ہیئرنگ ایڈ لگا لو، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا، نہیں ہے بیمار قوت رکھ دی، مخفی قوت ہے، نہیں ذائقہ آ رہا تو بیمار ہے، آنکھ میں قوت رکھ دی نظر نہیں آ رہا، کم نظر آ رہا ہے بیمار آنکھ، جیسے آج کل مجھے ساتھ چل رہا ہے، ایک آنکھ میں مرض آ گیا، ایک آنکھ کے اندر پہلے تو دھلا دھلا نظر آتا اب ٹیڑا نظر آتا ہے. اپنے آپ کو سوارنا شروع کر دیا ٹوپی ٹوپ، میں نے کہا نہیں بھائی آپ ٹھیک ہو، آپ ٹھیک ہو، میری آنکھ کے اندر ایک ایسا مرد آ گیا کہ مجھے آپ نظر آ گیا، کیا آپ کی گال کچکی ہوئی ہے کہ جی وہ نظر نہیں آ رہی، بلکہ دیکھ نظر آ رہی ہے، ایک بیماری ہے، خیر علاج ہو رہا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ پریشر ہوگا، اللہ جو اسباب دیے ہیں اس کو اختیار کرنا، کچھ دن اتنی پچھلی بار کو پڑھ نہیں پا رہا تھا کہ کو تیر ڈالے ہوئے تھے، ٹیسٹ چل رہے ہیں، جو اسباب ہیں، لیکن بیماری آج جو علاج پڑھ رہا ہے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آنکھ کے اندر کی قوت کے اندر کمی آئی، بیماری آئی، خلل آیا، یا یعنی یہ اب بھائی آپ نظر آ رہے ہیں، یہ علاج ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اب صاف نظر آ رہے ہیں، ایک دن بیماری اور آ گیا اندر جو اس جو استری بھی ہو رہی اس کا پھر اندر سے کریں گے، ماہرین ہے ہر چیز کے، اس کے ماہرین ہیں، ابھی اس کے ماہرین جو بہت کم ہے، یقینا کہ سرجن بہت کم ہے، خیر اللہ نے رسائی کرا دی، مل گئے جس کا بھی کرنے والے ہیں، اب وہ اس کے ماہرین ہیں، اب یہ دندے کر کے لگیں گے اس میں کیوں فرار کریں گے، اس کے ذریعے سے وہ نکالیں گے جو اندر ایک تھوڑا سا شکار سا بنا ہوا ہے، لیکن یہ کس لیے ہو رہا ہے کہ آنکھ کی وہ قوت بحال ہو جائے، تو اسی طریقے سے جیسے کہ یہ اللہ نے ظاہری اعضاء جواری کے اندر قوت رکھی ہیں، ایسے انسان کے دل کے اندر بھی اللہ نے قوت جس سے ناشنا ہے، ہم وہ قوت جانتے جو ڈاکٹر کیا دے گا کہ جی انجیوگرافی کرا کے نا ہے اسٹنٹ ڈالو یا بائی پاس ہو کر، یہ تو جانتے ہیں، لیکن وہ قوت دل کا اصل کام ہے جس کو تمہارے لا تعب الابصار ولا تعب القلوب اللہ کی صدور، وہ قوت ہے، وہ قوت ہے طالب یہ اصل قوت ہے جو حقائق بتاتی ہے، جو اللہ کی قدرت کو دیکھنے والی ہے، اللہ کی عظمت بڑائی کا احساس کرنے والی ہے، جو پھر اللہ پاک کی ہر فعل کے اثر کو مشاہدہ کرنے والی ہے، ہر چیز کے اثر ہش ہش کر رکھتا ہے، وہ نگاہ عبرت بن جاتی ہے، یہ نگاہ عبرت، یعنی ہمارے اپنے اندر ایک ایک ذرہ کے اندر اللہ کی قدرت ایسی مشاہدہ ہو رہی ہے، لیکن دل نہیں رہی، جو دل دیکھتا ہے پھر وہ دور ہو جاتا ہے، اب دیکھیں یہ جو نام ہے آج کل میں خود کو بھی دیکھ رہا ہوں، ایک بیماری آئی ہے تو میں اس کو خود بھی دیکھ رہا ہوں، اس کو خود بھی پڑھ رہا ہوں، تو یہ چھوٹا سا ہے نا کہ ان کے اندر ایک کتنا ایک زبردست نظام ہے اللہ کا بنایا، اس میں آ کر یہ مطلب نظر آ رہا ہے آ گیا ہے بڑھانے والا، اور انسان کا ایجنس یعنی اگر آج تک میڈیکل سائنس اس کی وجہ معلوم کر سکی ہے، یہ لکھا اسٹیل کا نام فریز، ہم کہتے ہیں ڈاکٹر سب کچھ کر رہے ہیں، سب کچھ جانتا ہے، یہ ہم کہتے ہیں اللہ نے کھولے گی، ابھی چلو علاج کا طریقہ تو کھول دیا لیکن سب نہیں کھولا، تو انسان اگر غور کرے گا ادھر کی نگاہ یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر ہے، اس کو اللہ کی قدرت ایسے آیا نظر آیا کہ اس کے دل کے اندر سے یعنی کیا اش اش کر اٹھے گا, اس کی محبت اور بھی چلی جائے گی اور ہر چیز سے عبرت پکڑے گا. تو ہمارے بات چلی تھی نا کہ جب خلوت صحیح ہو جائے گی, یہ خلوت کا ذکر کیوں کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے تو داڑھی بھی رکھ لے گا, لوگوں کے سامنے جوتا بھی پہن لے گا, لوگوں کے سامنے تو ماما بھی باندھ لے گا, لوگوں کے سامنے ٹکنے کی اونچی شلوار بھی کر لے گا, اور اندر اتنا گند بھرا ہوگا کہ توبہ توبہ. آج دیندار کو بدنام کرنے کے لیے یہ تو دینی شکل ہے نا جی, یہ گھر کی دینی شکل ہے, لیکن دیندار کو بدنام کرنے کے لیے اس ملیے میں ایسے کام ہو رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں لگو جی. تو ظاہر پر فیصلہ نہیں کرنا, اس کے اندر کو دیکھو, اس کے افعال کو دیکھو. تو یہاں ہم بتا رہے ہیں خلوت صحیح ہو جائے گی, یعنی تنہائی کے اندر تقویٰ ہوگا, تنہائی کے اندر خشیت ہوگی, تنہائی کے اندر گندگی سے بچا ہوا ہوگا, تنہائی کے اندر کام کاموں سے بچا ہوا ہوگا, تنہائی کے اندر جو ہے بدنگاہی سے بچا ہوا ہوگا, تنہائی کے اندر اللہ کی یاد سے جبریز ہوگا, تنہائی کے اندر ہر قسم کی آیشوں سے پاک ہوگا, تو پھر کیا ہوگا, اس کا باطن مندوس ہو جائے گا اور پھر اس کا سب صاف ہو جائے گا. بالکل جب گندگی نہیں کرے گا ایسی صاف ہو جائے گا, جب صاف ہو جائے گا تو اس کی نگاہ نگاہ عبرت بن جائے گی اور فکر بن جائے گا. اب فکر, اس لیے جو ذکر ہم کرتے ہیں نا, اس ذکر سے دل کو فکر کرنے والا بنانا ہے. جب دل ذاکر بنے گا تو دل کے ذاکر بننے سے دل کے اندر صفائی ہوگی, اور دل کے اندر صفائی ہوگی تو دل کی قوت فکریہ ہوگی, آپ کو فکر کرنے کا چیز. ابھی کسی عمر سے ہمیں کبھی کیا کبھی نہ کیا, ذکر کی حقیقت کو ابھی تک سمجھنے والا شاد ہے, سمجھ لیا تو وہ واقعی ہے. یا ذکر کے بدلے میں مت کہ ذکر سے مزہ آ رہا نہیں بڑا, یہ بھی ایک سمر ہے ذکر کا, ذکر سمانی سے سمر ہے, لیکن اصل تو یہ ہے اس ذکر کے ذریعے سے دل کے اندر کی ساری آیشوں سے صفائی اور دل کے اندر استعداد کا حاصل کرنا, یہ دل کی نگاہ نگاہ عزت بنے اور دل کیا کرے فکر کرے. تو پھر یہ دل جو ہے تیرا ہم فکر بن جائے گا, تیز ہو جائے اور تیرا اللہ تعالیٰ سے بات کرے گا. یہ ہے بس اب یہ پہچان لے گا, یعنی اس کی قدرت کو, اس کی عظمت کو, اس کی کبریائی کو, اس کی صفات کمال کو. اب اس کا دل فکر کرے گا تو ہر چیز کے اندر اس کے جلال کو, اس کے جمال کو, اس کے کمال کو. یہ ہے اس, اور جب یہ ہوگا پھر بتا اس کی چھوڑے گا, نافرمانی کرے گا کبھی نہیں ہو سکتا. جو اللہ کو پہچان لے گا, اس کی عظمت کو پہچان لے گا, اس کی کبریائی کو پہچان لے گا, اس کے جمال کو پہچان لے گا, اس کے جلال کو پہچان لے گا, قریب ہی جائے گا اس کی نافرمانی. وہ تو اس کے اندر ایسی محبت ابھی کہ محبوب کی نافرمانی ناراض ہوگی, وہ تو ہر بات کو, یعنی پھر شریعت اس کے لیے ایسی آسان ہو جائے گی, اس کا جی جائے گا, یہ تو کچھ نہیں اور بھی آسان ہے. اس کے اندر کا جذبہ ہوگا کہ ایک آزاد ہوگا, بڑی شریعت آ جائے تو میں عمل کر کے دکھا دوں. یہ دیکھیے کیا کہنے کی مشکل ہے, اس زمانے میں ان فضاؤں میں مشکل ہے, پھر یہ سستی نہیں ہوگی. اللہ کا شکر ہے جو واقعی اخلاص کے ساتھ اس کے لیے لگے ہوئے ہیں, ان کے اندر کی استعداد بڑھ رہی ہے، ہمارے ہی معاملے کے لوگ ہیں، ہمارے راستے کے لوگ ہیں، کسی انہیں فروغ لگانے والے ہیں، کیا نظر نہیں آ رہا ہے کہ استعداد اللہ نے بڑھا دی؟ یا مجبوری ہو جا رہے ہیں وہاں بچ کر دکھا رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے، یعنی اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی ایسی کبھی استعداد ہمیں عطا فرما دے کہ ہم بھی حق تعالیٰ کا واصل ہو جائیں۔ وصل مرنے کے بعد صرف نہیں ہے، شاید کہ مر جائے گا تو وصل ہوگا، یہاں وصل ہے، یہاں وصل جی کہ ہر اس کا دھیان کیا یعنی اس کی محبت کرنا، اس کی ناگواری سے بچنے کی چھوڑنا، محبوب کی ناگواری کی خشیت، ایک موت ہے مار کر ڈر کے مار پڑے گی، یہ خشیت ہے، خشیت ہے کہ ناگواری بھی دوارا نہیں، محبوب کے چہرے پر بھرنا پڑے گا، کیوں نہیں ہوتا ہے، میری کسی حرکت سے، میری کسی موت سے، میرے کسی فیل سے، اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ تو بھائی ہمارا یہ جمع ہونا اسی لیے ہوتا ہے، یہ ذکر اسی لیے ہوتا ہے، اس لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ ہم اس تعلق کو خالص رکھیں اسی کے لیے، اس تعلق کو خالص رکھیں اسی کے لیے، اس ملنے جلنے کو خالص رکھیں اسی کے لیے کہ ہمارا دل صاف ہو جائے، شفاف ہو جائے، پاک ہو جائے، اللہ پاک کی محبت سے معمور ہو جائے، معرفت سے معمور ہو جائے، ہمارے دل کی صلاحیت درست ہو جائے، ہمارے دل کے اندر وہ کبھی استعداد آئے جو ہمیں ہر نافرمانی سے روکے، ہر عطاعت پر شوق اور رغبت سے روکے۔ تو اس استعداد کو لینے کے لیے ہمارے یہاں کا ویسے کافی ذکر پھل بھی ہے، دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا، جس کی اب ہم مشق کر لیتے ہیں۔ اس کا مستقل حکم بھی ہے، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين۔ فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، اپنے دل میں یاد کرو، عاجزی کے ساتھ پکارے بغیر چپکے چپکے، صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، یعنی کثرت سے یاد کرو، غافل میں چلاؤ۔ تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک لاکھ یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد مثال ہو۔ تھوڑے ذکر سے بات نہیں بنے گی، تھوڑا فائدہ ہو جائے گا، تو نام رکھنا مبارک ہے، فائدہ تو دور ہو جائے، لیکن جو چاہتے ہیں ہمارا دل خراب آئے، جو ہمارے دل کی سستی دور ہو، اس کے لیے کثرت ہے۔ یہاں کبھی مشق کریں گے، اس کو اپنے روزانہ کے پروگراموں میں شامل کریں، اس کو اللہ کرے اپنی ضرورت سمجھے، اپنی غذا سمجھے، اپنی دوا سمجھے، وقت نہیں ملتا ذکر کے لیے، کیونکہ ذکر کی اہمیت سامنے بھی آئی نہیں۔ اس ذکر سے وہ اپنے اپنے اندر سے قوت دینی ہے، اس شکر ہر سنت کو تبلیغ کرنے والے بنے، ہر نافرمانی کو چھوڑنے والے بنے، اس کے لیے بھی نفس سے محنت کرنی پڑے گی۔ اس کی جائے نا بدپور اسم ربی کا بدبدل پیلے کی تبدیلا، ہمارے رب کو اس کے نام سے یاد کرو اکیلے ہو کر، تو تنہائی کے اندر اس کی مشق جائے۔ بدبارک اسم ربی کا، یہ اسم تو بڑا مبارک نام ہے، تو اس مبارک نام کو دل پر نقش کر لیں، اس کو دل میں رچا لیں، بسا لیں، تو دل میں برکت آ جائے گی۔ تو برکت کیا ہے؟ دل کا میدان ہر اطاعت کی طرف ہوگا، دل کا میدان ہر نافرمانی سے ہٹتا چلا جائے گا۔ فذکرونی اذکرکم، اللہ ہی فرما رہے ہیں جب مجھے یاد کروں میں بھی تمہیں یاد کروں گا، تو جتنا ہم یاد کریں گے اللہ ہمیں یاد فرمائیں گے، تو اتنی ہمارے اندر کی استعداد صحیح ہوتی چلی جائے گی۔ اب اس کی مشق کر لیتے ہیں، تصور کر کے دل پر لفظ لکھیں اللہ خوشنما حروف میں، اور تصور سے دل میں تکرار اللہ، محبت سے اتنی تکرار کریں، اتنی کریں، کتنی کریں کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، اس کا دھیان کیا گیا ہمارے دل و دماغ میں، بلکہ ہر ہر ریشے ریشے میں ایسا رچ بس جائے، حیا آنے لگی۔ اس کی اطاعت کو جی چاہنے لگے، اس کے نافرمانی سے بچنے کو جی چاہنے لگے، اب اس کی مشق کر لے اور اللہ سے مانگے جس سے دور ہے دل میں پاکیزگی اور قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحب المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق وحصن خروجنا من الفواحش. اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك اليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاء الدارين. اپنے اپنے جائز لحاظ سے اللہ سے اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان فعليك الولاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.